चलो सीखे कुरान सुन्नत की बातें, जो महकाए दिन और करे नूर रातें।
खुले आँख सल्ले अला कहते कहते।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لیے رحمتوں والا بنائے، برکتوں والا بنائے، ہمیں وہ کام کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے جس میں اس کی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا شامل ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا ان عظیم کاموں میں سے ایک بہترین کام ہے کہ جو بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بنا دیتے ہیں۔ موجہ میں اوسط کی روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلى علی مئة كتب الله بين عينيه براءة من النفاق وبراءة من النار واسكنه الله يوم القيامة مع الشهداء، یعنی جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دے گا کہ یہ شخص نفاق اور دوزخ کی آگ سے آزاد ہے اور اسے بروز قیامت شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ زبردست فضیلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کی، اللہ کریم توفیق دے تو ہمیں یہ کام ضرور کرنا چاہیے۔ صرف 100 بار تو پڑھنا ہے، اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے، اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے۔ باقی امیر اہل سنت سے ہم ایک محاورہ سنتے ہیں، جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، جتنا زیادہ درود پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ اتنی زیادہ برکتیں ملیں گی۔ یہ فضیلت پانی ہے تو 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آئیے حصول برکت کے لیے، نزول رحمت کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ابتدا میں رب العالمین جل وعلا کے مقدس کلام قرآن مجید برہان رشید کی تلاوت ترجمے کے ساتھ ملاحظہ کرتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔
استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ،
اپنے رب کا حکم مانو اس دن کے آنے سے پہلے جو اللہ کی طرف سے ٹلنے والا نہیں۔
ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من،
اس دن تمہیں کوئی پناہ نہ ہوگی اور نہ تمہیں انکار کرتے بنے۔
فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا،
تو اگر وہ منہ پھیریں تو ہم نے تمہیں ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔
اِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ،
تم پر تو نہیں مگر پہنچا دینا۔
وَإِنَّا إِذَا ذقنا الانسان منا رحمتا فرح بها،
اور جب ہم آدمی کو اپنی طرف سے کسی رحمت کا مزہ دیتے ہیں اس پر خوش ہو جاتا ہے۔
وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ،
اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچے بدلہ اس کا جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا تو انسان بڑا ناشکرا ہے۔
للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء،
اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت، پیدا کرتا ہے جو چاہے۔
یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء،
جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے اور جسے چاہے بیٹے دے.
او یزوجہم ذکرانا و اناثا,
یا دونوں ملا دے بیٹے اور بیٹیاں.
و یجعل من یشاء عقیما,
اور جسے چاہے بانچ کر دے.
انہ علیم قدیر,
بے شک وہ علم و قدرت والا ہے.
وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء.
اور کسی آدمی کو نہیں پہنچتا کہ اللہ اس سے کلام فرمائے مگر وحی کے طور پر, یا یوں کہ وہ بشر پردائے عظمت کے ادھر ہو, یا کوئی فرشتہ بھیجے کہ وہ اس کے حکم سے وحی کرے جو وہ چاہے.
انہو علی حکیم,
بے شک وہ بلندی و حکمت والا ہے.
وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا,
اور یوں ہی ہم نے تمہیں وحی بھیجی ایک جاں فضا چیز اپنے حکم سے.
ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا,
اس سے پہلے نہ تم کتاب جانتے تھے نہ احکام شرع کی تفصیل, ہاں ہم نے اسے نور کیا جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں سے جسے چاہتے ہیں.
وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ,
اور بے شک تم ضرور سیدھی راہ بتاتے ہو.
صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ,
اللہ کی راہ کہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں.
الا الى الله تصير الامور,
سنتے ہو سب کام اللہ ہی کی طرف پھرتے ہیں.
صدق اللہ العظیم.
اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید کے مفاہیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا فیضان اور نور ہمیں عطا فرمائے. اس کی وسعتوں میں جو غوطہ زن ہوتے ہیں, جو اس میں اس کی وسعتوں میں اترتے ہیں اس کے معنی کی مفاہیم کی, پھر وہ رب العالمین جل وعلا کے کلام کے اسرار و رموز جانتے ہیں, لوگوں تک پہنچاتے ہیں, معرفت کی باتیں سامنے آتی ہیں. اللہ کریم ہمیں قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرنے والا بنائے. اولاً تقاضا قرآن مجید کا یہ ہے کہ اس کے احکامات پر عمل کیا جائے. اللہ کریم ہمیں اس تقاضے پر عمل پیرا رہنے کی سعادت عطا فرمائے. جو قرآن نے جائز قرار دے دیا وہ جائز ہے, جس سے منع فرما دیا ناجائز قرار دیا اس سے بچنا ہے. دونوں ہی چیزوں کو ہم نے سیکھنا ہے, مقاصد شریعت کو جاننا ہے. اللہ کریم توفیق خیر عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, جن چیزوں سے اللہ رب العالمین جل وعلا نے ایک بندہ مومن کو باز رہنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے, ان میں سے ایک تکبر ہے, جو کہ آج ہمارے سلسلے کا عنوان ہے. ہم رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں غرور سے بچائے, تکبر سے بچائے. ہمارے ناظرین کے لیے بھی یہی دعا ہے. اللہ کریم اپنی رحمت سے عاجزی عطا فرمائے. عجز و انکساری جب بندے کو مل جاتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اسے بلندی عطا فرماتا ہے, اسے رفعت عطا کی جاتی ہے, اسے گویا پرواز کے پر مل جاتے ہیں, پھر وہ دلوں پر حکمرانی کرنے والا بندہ بن جاتا ہے. لیکن جو غرور کی راہ پر چلتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں لوگوں کے جسموں پر حکومت قائم کر لوں, تو پھر اس کا حکومت قائم کرنے کے لیے اٹھایا جانے والا ہر قدم شاید اسے غرور کی کسی نئی منزل کی طرف لے کر جا رہا ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم آج کے اس پروگرام میں سیکھیں گے کہ غرور سے کس طرح بچنا ہے, تکبر سے اپنے آپ کو کس طرح بچانا ہے. اہل اللہ نے جو عاجزی اختیار کی وہ کس طرح اختیار کر گئے, وہ کیسے اپنی زندگیاں بڑے متباہر عالم ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ایسے بندے جو اس کی بارگاہ کے مقبول ہوں. جی ہاں، اللہ کی بارگاہ کے مقبول بندے ہونے کے باوجود، اتنا بڑا اور بلند مقام پانے کے باوجود، عاجز کیسے رہا کرتے تھے اور انکساری کے ساتھ کس طرح سے وہ زندگی گزارا کرتے تھے. جب ان کے واقعات سنیں گے تو اللہ نے چاہا اپنی طبیعت کو بھی اسی رنگ میں ڈھالنے کا ایک موقع ملے گا. اللہ کرے کہ ہمیں یہ پہلے شوق ہو جائے کہ میں نے غرور کو چھوڑنا ہے اور عاجزی کو اختیار کرنا ہے. یہ جو بات صادر ہو گئی ہے مجھ سے، یہ تھوڑی سی اہم ہے، اس پر ہم توجہ دے لیتے ہیں کہ ہمارا یہ ذہن بن جائے، ہمیں یہ شوق ہو جائے کہ میں نے عاجزی اختیار کرنی ہے، میں نے غرور کو چھوڑنا ہے. لوگ اپنی پہچان بنانے کے لیے نکل پڑتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ میں پہچانا جاؤں کہ مجھ میں یہ ہے، میں پہچانا جاؤں کہ میں یہ کر سکتا ہوں. اور جب وہ میں آتی ہے تو یوں سمجھیں کہ یہ غرور کا، تکبر کا بیج بویا جا چکا ہوتا ہے. اب اس کے اگلی جو مراحل ہیں ان میں پھر اس نے پھوٹنا ہے، پودا بننا ہے. کب یہ درخت بن جائے، کب یہ غرور کے نقصانات پھل کی صورت میں اسی بندے کے سر پر گر رہے ہوں، پھر اس کا اندازہ لگانا مشکل بھی ہو جاتا ہے. اور پھر غرور وہاں تک بندے کو لے کے جاتا ہے کہ کہیں کا نہیں چھوڑتا. آئیے پہلے کلام کی طرف آئیں گے، پھر اس کے بعد ایک پیارے سے واقعے سے اپنے موضوع کا آغاز کریں گے. ابھی کلام سنتے ہیں. صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو ان کی مہک نے دل اونچے کھلا دیے ہیں ان کی مہک نے دل اونچے کھلا دیے ہیں ان کی مہک نے دل اونچے مدنی آقا جس راہ چل گئے ہیں اونچے بسا دیے ہیں ان کی مہکنے دل کے ان کی مہکنے دل جب دل ہمارا کیا ہے زار اس کا کتنا ایک دل ہمارا کیا ہے زار اس کا کتنا تم نے تو چلتے پھر جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں ان کی مہکنے دل کے اونچے کھلا دیے ہیں جی ان کی مہک دیکھنے دل ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے اب تو غنی کے در اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں ان کی مہکنے دل ان کی مہک میں دل سمت آ گئے ہو جی سمت آ گئے ہو جی سمت آ گئے ہو سیکھے بٹھا دیے جی سمت آ گئے ہو جی سمت آ گئے ہو سیکھے بٹھا دیے ہیں ان کی مہکنے دل
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین کلام امام اہل سنت آپ سن رہے تھے عمر بھائی کی آواز میں, اور کیا خوبصورت انداز میں عمر بھائی نے اس کلام کو پڑھا ہے. اللہ کریم اس کلام کی برکتیں عطا فرمائے. آج سلسلے کا عنوان ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. سلسلے کا آج موضوع رہے گا غرور و تکبر. اس سے بچنا چاہیے, کیوں بچنا چاہیے؟ اس کی بنیادی وجہ یوں سمجھ لیجئے کہ انسان نا اپنی زندگی میں کچھ فہرست بناتا ہے, کچھ چیزوں کی لسٹنگ کرتا ہے, کہیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہتا ہے اور کہیں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے. یعنی اس کو یوں بھی کہتے ہیں کہ ایک ٹو ڈو لسٹ بنتی ہے اور ایک ٹو ڈو ناٹ ڈو لسٹ. ڈو ناٹ لسٹ, ڈو ناٹ ڈو لسٹ, یعنی یہ کام کرنے کے ہیں, یہ کام نہیں کرنے کے ہیں, ان سے بچنا ہے, ان کو کرنا ہے. یوں انسان اپنی زندگی میں اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو کرائٹیریا سیٹ کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے بندے کی آخرت کی کامیابی کے لیے اسے ارشاد فرما دیا ہے کہ اللہ کریم کن کاموں کو پسند کرتا ہے اور کن کو ناپسند کرتا ہے. دو لسٹیں ہیں گویا, ان کو ہم اپنے سامنے رکھیں. ایک طرف وہ عمل ہے جو مجھے اللہ کا محبوب بنائیں گے کرنے لگے, اور دوسری طرف وہ اعمال ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے دور کر دیں گے, اس کی رحمت سے دور لے جائیں گے. وہ کام کرنے سے بندہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ناپسند قرار پاتا ہے.
جی ہاں, اللہ اکبر.
تو پھر ان سے اپنے آپ کو ہم نے بچانا ہوگا. تو جو کام اللہ کی بارگاہ میں بندے کے مقام کو خراب کرتے ہیں اور بندہ وہ کام کرنے کی وجہ سے اللہ کے ناپسندیدہ بندوں کی لسٹ میں آ جاتا ہے, ان میں سے ایک تکبر ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے انہو لا یحب المستکبرین, کہ بے شک وہ نہیں پسند فرماتا تکبر کرنے والوں کو. اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. پچھلی اقوام کے حالات معلوم تاریخ کے مطابق اور قرآن مجید نے بالخصوص جو بیان فرمائے ہیں ان میں بھی دیکھیں ہم, تو جو لوگ بہت زیادہ غرور کرنے والے تھے, تکبر کرنے والے تھے, ان کا حال کیا ہوا ہے. ہم بڑے بڑے ناموں میں سے دو بنیادی نام تین لے لیتے ہیں چلیں. خود شیطان صاحب جو اللہ کی بارگاہ سے مردود ہوئے اور نکالے گئے, یہ کسی کو نہ کبھی صاحب بولنا بھی اس کی توہین کے لیے ہوتا ہے, تو یہ بھی ہم نے شیطان کے ساتھ کیا ہے. کیا سمجھا اپنے آپ کو کہ میں معلم الملکوت ہوں, مجھے یہ آتا ہے اور مجھے وہ آتا ہے, اور مجھے تو آگ سے بنایا گیا ہے, آدم کو تو مٹی سے بنایا گیا ہے. یہ کیا تھا؟ اللہ کی بارگاہ سے بہرحال پھر اس کو نکال دیا گیا. آگے چلیے, فرعون کا نام آتا ہے. یہ کون تھا؟ یہ جانتا تھا کہ ہے کوئی خدا, لیکن خبط ایسا عجیب و غریب سوار ہوا دماغ پر, تو کہنے لگا انا ربکم الاعلی,
اللہ
رب تو تمہارا کوئی اور بھی ہے, لیکن میں جو ہوں وہ سب سے اعلیٰ رب ہوں. جب یسع خبط دماغ پر سوار ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا بھی ستیہ ناس نہیں ہو جاتا، اس کا بھی حال برا ہوا، وہ بھی تباہ و برباد ہو گیا، اور اس غرور میں جس میں وہ اپنا سر اٹھا رہا تھا اللہ تبارک و تعالی نے اس کا نتیجہ اسے دکھا دیا۔ نمرود کے معاملے کو بیان کیا گیا، اس نے بھی بڑے دعوے کیے اور بڑی کبریائی کے اپنے گیت گانے لگا، نتیجہ کیا ہوا؟ ذلت و خواری کے ساتھ ایسا مرا یہ کہ آج تک ان لوگوں کی جو اموات ہیں، حالانکہ بڑا کر و فر انہوں نے دیکھا، لیکن جب اپنے آپ ہی کو سب کچھ سمجھا اور دوسروں کو کچھ نہیں، تو نتیجہ یہ ہوا کہ مرے تو اور بھی لوگ مر گئے، گئے سب، چھوڑ یہ فانی اگر نادان دانا ہے۔ بندہ اگر سمجھدار ہے تو اس بات کو سمجھے کہ گئے تو سبھی ہی ہیں، پچھلے کہاں باقی ہیں، اب چند ہی تو باقی ہیں، لیکن جو حال بن چکا ان میں دیکھیے کہ وہ جو فرعون اور نمرود دنیا سے گئے نا، اس میں بڑی ذلت تھی، بڑی حقارت کے ساتھ وہ دنیا سے گئے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں، مالک کریم ہمیں اس کام سے بچائے، تکبر سے بچائے کہ یہ بندے کو اللہ کے ناپسند بندوں کی فہرست میں شامل کر دیتا ہے۔ تکبر ہے کیا، ہم جاننا چاہیں کہ یہ ہمارے دل میں تو نہیں ہے، ہماری اپنی ذات میں تو موجود نہیں ہے، تو اس کا کیا کرائٹیریا ہونا چاہیے؟ عدنان چشتی بھائی، اولاً تو اس کی تعریف ارشاد فرمائیں، پھر ہم اپنے آپ میں کیسے جھانک لیں کہ کہیں ہمیں تو نہیں پایا جاتا۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بھائی، جیسا کہ آپ نے ابتدا میں ذکر فرمایا اس بات کو کہ وہ چیزیں جن سے ہمیں بچنے کا حکم دیا گیا ہے، جو نہ کرنے والے کام ہیں ان میں سے ایک یہ تکبر ہے۔ اور تکبر کہتے کس کو ہیں؟ یوں اس کو اگر عام فہم انداز میں سمجھا جائے تو اس کا معنی، مفہوم اور انجام یہ بنتا ہے، اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنا اور دوسروں کو حقیر جاننا، یہ تکبر ہے۔ اچھا، بعض دفعہ جو ہے نا وہ مخالفت حق اور دوسروں کو حقیر جاننے کو بھی تکبر کہا گیا ہے۔ مآل انجام کار اس کا بھی یہی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور دوسروں کو حقیر جانے، یہ تکبر ہے۔ جب کسی بندے کے دل میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا، اپنی، اچھا پھر وہ بڑا سمجھتا کیوں ہے؟ اس کے مختلف اسباب ہیں، اور بعض اوقات تو وہ ایسے اسباب ہوتے ہیں جو بندے کے خود بھی اختیار میں نہیں ہوتے، یعنی آج ہے اور کل نہیں ہوگا، یا آج ہے کل ہوگا یا نہیں ہوگا کچھ معلوم نہیں، لیکن آدمی اس پر ایسا جو ہے وہ اترا رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھ رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ خوب اچھی طرح سے جانتا ہے کہ یہ جس چیز پر میں اترا رہا ہوں یہ میرے اپنے بھی اختیار میں نہیں، اپنے کنٹرول میں بھی نہیں ہے۔ تو ایسی چیز پر، یعنی ڈھلتی دھوپ اور چھاؤں والا معاملہ، ابھی دھوپ میں کھڑا ہوا آدمی جو ہے وہ کسی آدمی پہ تکبر کر رہا ہو، غرور کر رہا ہو، اسے حقیر جان رہا ہو، اسے معلوم ہے کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں سائے میں ہے تو دھوپ میں آ جاؤں گا، اور دھوپ میں ہے تو یہ سائے میں تبدیل ہو جائے گا، اور اس کے اندر مجھے اختیار نہیں ہے کہ میں جو ہے وہ دھوپ میں ہی کھڑا ہوں، سورج غروب ہوگا تو آپ کا وہ جو دھوپ والا معاملہ ہے وہ ختم۔ ایسے ہی اس کو یوں لے لیجئے، مال دولت پر اترانا، غرور کرنا، فخر کرنا، تکبر کرنا، سامنے والے کو حقیر جاننا، یہ تو غریب آدمی ہے، یہ تو اس قابل بھی نہیں کہ میرے ساتھ آ کر بیٹھے، یہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ میں، مجھ سے جو ہے وہ سلام مسافے کا شرف پا سکے، مجھے تو بڑا مقام و مرتبہ حاصل ہے، کر و فر ہے، مال ہے، دولت ہے، تو میرے برابر کا ہو، میرے سٹیٹس کا ہو تو اس سے سلام لینے کے بارے میں سوچا جائے گا، یہ اس طرح کا مزاج ہوتا کیا ہے؟ مال تو آج ہے کل نہیں ہوگا، اور ایسے، اور یہ وہ ڈھلتی چھاؤں ہے کہ جو یوں کہہ لیں اللہ اکبر، جو دنوں کے دن میں، دنوں کے دن کیا، رات کو بندہ سویا کروڑ پتی تھا، صبح اٹھا پتا چلا وہ جو مال و دولت تھا یا تو وہ چوری ہو گیا، اور یا وہ جس فیکٹری پر، جس اپنی جو ہے وہ مل پر فخر کرتا تھا وہی بلیا میٹ ہو چکی۔
ابھی تو بہت ساری چیزیں ڈیجیٹلائز ہو چکی ہیں، بندہ مزید کمانے کے چکر میں نا ایک لنک پر کلک کرتا ہے،
ہاں جی،
اور سارا کا سارا اکاؤنٹ خالی ہو چکا ہے،
جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔
جی
اللہ اکبر۔ تو ایسے ہی خالد بھائی، یہ جو چیزیں ہیں، اچھا وہ جس چیز پر بندہ تکبر کر رہا ہے، جو تکبر کے اسباب میں سے ہے،
وہ عارضی ہو. ایسا نہیں کہ عارضی چیز پر تکبر نہیں کر سکتے جی, کوئی مستقل چیز ہے بندے کے ساتھ ہمیشہ سے قائم ہے یا لمبے عرصے تک کے لیے قائم ہے, اس پر تکبر کرنا درست ہے. تکبر وہ بری عادت ہے جس نے جو فرشتوں کا جو استاد کہہ لے معلم الملکوت عزازیل اسے ابلیس بنا دیا, اور یہ وہی اس نے جو اظہار کیا تھا اللہ تبارک تعالی کے حکم کے مقابلے میں, یہ کہنا انا خیر من, میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں. تکبر کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے. آدمی جب کسی آدمی کے بارے میں یہ کہتا میں اس سے بہتر ہوں اور اس کو حقیر سمجھتا ہے, پھر ہوتا کیا ہے, پھر وہ مقام مرتبہ شہرت اور ناموری یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا یہیں سے تباہی اور بربادی کی ابتدا ہوتی ہے. اور جتنے لوگوں کا ذکر کیا گیا خالد بھائی ابتدا میں آپ نے فرمایا نمرود ہے, فرعون ہے, حامان ہے, شداد ہے, وہ جنت بنانے والا آدمی کہ بھائی میں بڑا جو ہے وہ کر رفر والا ہوں اور جنت دے دوں گا, یوں کر دوں گا, وہ کر دوں گا, یہ اس طرح کے جتنے لوگ عہدے مقام مرتبے منصب والے مال و دولت والے جن کی دولت کے انبار اس قدر تھے, جن کی چابیاں کنجیاں اٹھانے کے لیے اونٹ درکار ہے, خچر درکار ہے, ان کی موت آپ دیکھیں کس قدر عبرت. دراصل یہ جو تکبر ہے نا, کبریائی اللہ تبارک تعالیٰ کی صفت ہے, اور جو بندہ اللہ تبارک اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی شان کے لائق ہے کبریائی, تو جو بندہ یہ یوں اس طرف جاتا ہے کہ سامنے والا حقیر ہے اور میں بڑے مقام و مرتبے والا ہوں, جو تکبر کی طرف جاتا ہے یہ کبریائی اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا ہے. اور جو اس کے اندر جو ہے نا وہ جھگڑا کرنے کی کوشش کرتا بھی میں جو ہے بڑا ہوں, میں بڑا ہوں, میں بڑا ہوں, تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا انجام جو ذلت و رسوائی ان کے لیے لکھ دی گئی. اور اتنے کر و فر والے لوگ ایسے مرے جیسے کہا جاتا ہے کتے کی موت مر گیا, ایسے ہی نمرود کو آپ دیکھیں وہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا کہ جی میں خدا ہوں, اور مرا کیسے, لنگڑے مچھر کے ذریعے جوتے مارے جاتے تھے سر پر. یعنی یہ وہ شناعت والا کام ہے, یہ وہ برا کام ہے کہ جو بندہ یہ تکبر کی طرف جانے کی کوشش کرتا جاتا ہے اور تکبر کو اپناتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نا دنیا میں دکھا دیتا تیری اوقات یہ ہے. وہ جو خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا نا دنیا کو دکھا دیا تیری اوقات یہ ہے کہ تیرے سر پہ جوتے پڑتے ہیں تو تجھے سکون ملتا ہے, اور ادھر جوتے پڑنا بند ادھر جو ہے نا وہ تکلیف شروع. دونوں طرح کا عذاب ہے. دنیا کے اندر ذلیل اور رسوا ہوتے ہیں ایسے لوگ, اور پھر فرعون کو دیکھ لیں آپ کدھر گیا, وہ کر و فر خدائی کا دعوے دار, اس کی لاش کو ایسے بے یار و مددگار پڑی رہی, باہر اٹھا کے پھینک دیا گیا سمندر, وہ دریا نے بھی اس کو قبول نہ کیا, لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا گیا. وہ جو مال و دولت پہ اترانے والا لوگ, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے واقعات بیان کر کر کے ہمیں جھنجھوڑا جا رہا ہے, ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ جو مال پر اترانے والا بندہ تھا نا وہ دیکھو اس کا حال کیا ہوا, وہ زمین کے اندر دھسا دیا گیا اپنے مال سمیت, نہ مال کام آیا نہ کر و فر کام آیا. تو یہ بندہ کیا ہے, بندگی کرنے والا, عاجزی کرنے والا, انکساری کرنے والا بندے کا کام ہے یہ, کبریائی ہے خالق و مالک کی صفت, یہ اسی کے شایان شان ہے. تو بندے کو چاہیے کہ بندگی اختیار کرے, عاجزی اختیار کرے. دراصل یہ جو عاجزی ہے نا اس کی بلندی یہی ہے, بندے کی بلندی اسی میں ہے کہ وہ عاجزی انکساری اور جھکنا اختیار کرے. جتنا اللہ کی بارگاہ میں جھکے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی اس کو بلندی عطا فرمائے گا. خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو عاجزی انکساری ہے, جو بندہ جھکتا ہے اللہ کریم اسے بلندی عطا فرماتا ہے, اور جو یوں فخر کر کے بلندی چاہتا ہے دراصل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت ہے جو اللہ ہی کے شایان شان ہے, اس ہی کے لائق ہے, یہ اس کے اندر معاذ اللہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں, وہ جھگڑا کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی جو رضا ہے, جو کبریائی ہے اس کے اندر, یہ چاہتا ہے کہ یہ مجھے مل جائے, لیکن یہ اللہ کی شان کے لائق ہے, یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے ہی ہے. اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی یہ جو کبریائی والی صفت ہے اس میں جھگڑا کرنے والا ہے, تو پھر مالک کریم اسے دکھا دیتا ہے, اسے بتا دیتا ہے تو اس قابل نہیں ہے, تیری اوقات یہ ہے, تو یہاں سے یہاں جھکے گا جو, اور جو جھکتا ہے اسے اللہ کریم فقط رفعہ اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے. بندے کی اصل یہ ہے کہ وہ رب کی بارگاہ میں جھکے, عاجزی انکساری اختیار کرے, تکبر جو ہے یہ تو شیطان کا کام ہے, اور جو شیطان کا کام ہے ہمیں اس سے بچنا چاہیے. کہ اسی کام نے اسے شیطان بنایا, اور پھر جو لوگ اس طرف جاتے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے, یہ اتنے لوگوں کا ذکر ہوا, اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اس طرف جو ہے وہ تکبر اور غرور کی طرف گئے, دوسروں کو حقیر جاننے کی طرف گئے, تو پھر ان کی حالت دنیا کے اندر جو ہے وہ بھی, اور جو آخرت کے اندر ہوگی وہ ابھی چیونٹیوں کی طرح, وہی جو چاہتا تھا نا, بلندی چاہتا تھا, اور بلندی یوں کہ مخلوق خدا میں وہ جنہیں اللہ نے عزت والا بنایا ہے انہیں وہ حقیر جانتا تھا, دنیا میں بھی اس کا انجام ایسا ہوا, اور آخرت میں بھی آپ دیکھیں وہ چیونٹیوں کی صورت میں انہیں وہاں حشر کے اندر میدان محشر میں لایا جائے گا, اور انہیں یوں دوزخ میں ڈالا جائے گا. یہ اس بات کا پتہ ہوگا, تم تو چاہتے تھے کہ ہم بہت بلند ہیں, بہت مقام و مرتبہ, یہ حشر ہے تمہارا.
اللہ,
اور جو رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے والے تھے, جو عاجزی پسند تھے, جو انکساری پسند کرنے والے تھے, اللہ اکبر, انہیں اللہ تبارک تعالی نور کے منبر عطا فرمائے.
فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر,
حق
اللہ رب العالمین جل وعلا ان کا ایسا اعزاز فرمائے گا, ایسا اکرام فرمائے گا کہ نور کے منبر انہیں عطا ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں, اور ان کا اس طرح سے قیامت کے دن حاضری ہونے کا انداز ہوگا. مالک کریم ہمیں اپنی رضا کے لیے عرض و انکساری کا پیکر بنائے, اور یہ اچھے اوصاف ہمیں سیکھنا بھی نصیب فرمائے, اپنانا بھی نصیب فرمائے. جی ہاں, یہ اچھے اوصاف سیکھے بھی جاتے ہیں. برائی کس طرح پھیل رہی ہے, اپنے آپ میں جھانکیں ذرا کہ کہیں میں تو نہیں ہوں. ایک تکبر یہ بھی تو ہے کہ بندہ دوسروں کی ہی اصلاح کرتا رہے, تم میں یہ غلط ہے, ہاں فلاں اس میں بھی, اس کے بھی پلس مائنس ہمیں پتا ہے, اسے بھی میں جانتا ہوں. ارے بھائی آپ کون ہیں, سب کو
پلس مائنس کہہ کے پھر پلس کچھ نہیں بتانا, مائنس ہی ہے.
یہ غریب بھی اتنا غریب ہے, کتنا غریب ہے دیکھیں, کہتا یہ ہے کہ پلس مائنس مجھے پتا ہے, اور جمع کر کے مائنس ہی رکھتا ہے, پلس اس کے بھی ہاتھ کوئی نہیں آتا. اللہ کریم خیر کرے جی, بندہ اس طرح سے تھوڑا سا غور کرنا شروع کرے تو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی شاید اصلاح کی طرف لے آئیں. قربان بھائی کیسے بندہ جانے کہ کیا ہے اچھا کیا برا ہے, اور کیسے پتہ چلے کہ میں بھی تو کہیں متکبرین میں شامل نہیں؟
بالکل, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک سمجھنے کی اور جانچنے کی بات ہے, ڈیفینیٹلی جو پروگرام ہے وہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ ساری گفتگو ہم سن کے اس کا امپلیمنٹ سامنے دوسرے کے اوپر کر رہے ہیں. کسی کے ذہن میں پوسیبل ہے ہماری گفتگو سن کے کسی کا باس آ رہا ہو, کسی کا دوست آ رہا ہو, کسی کے ذہن میں پڑوسی آ رہا ہو, اپنے گھر میں کوئی شخص آ رہا ہو, تو ذہن میں کسی اور کو لانے کی جگہ ذہن میں خود ہی کو رکھ لیں, اپنے آپ کو رکھے, اور پھر یہ دیکھے کہ آیا جو گفتگو ہو رہی ہے اس میں ان تمام کیٹیگری میں کوئی میں تو شامل نہیں ہوں. اس کی بہت ساری علامات جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں جن سے اظہار ہوتا ہے تکبر کا. یاد رکھیں تکبر جو ہے نا وہ دل کی بیماری ہے. سب سے پہلے یہ بات کانسیپٹ یہ کلیئر ہونا ضروری ہے کہ کسی کے ایٹیٹیوڈ سے, کسی کے اٹھنے بیٹھنے سے, یا کسی کے سٹائل سے اس پہ یہ الزام نہیں لگایا جا سکتا کہ اس کے اندر تکبر ہے. اب جیسے کوئی ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے, یہ کتنا غرور ہے اس کو, مطلب اتنا غرور, ہم بھی تو نارمل بیٹھے ہوئے نا, اب ہو سکتا ہے کہ اس کو اس وقت کوئی پرابلم ہو.
اصل میں مسئلہ پتہ کیا ہے
جی,
ہماری طرح بیٹھنا عاجزی ہے,
اچھا
تمہاری طرح بیٹھنا تکبر ہے. تو جب کرائٹیریا یہ ہے تو پھر دوسرا ہی متکبر نظر آئے گا.
یعنی یہ ثابت کر کے, یہ بات کہہ کے وہ بتا رہا ہے کہ اب میں متکبر ہوں نا, یعنی یہ تو اس نے ثابت کر دیا کہ ہماری طرح بیٹھنا عاجزی ہے اور تمہاری اور اس طرح بیٹھنا یہ تکبر ہے. یہ بالکل وائس ورسا والی گفتگو اور اس طرح معاملہ ہو جاتا ہے. تو یہ جو مزاج اس وقت ہمارا بن گیا ہے نا, اس کے حوالے سے دین اسلام کی تربیت یہ ہے کہ تکبر کیونکہ دل کی بیماری ہے, اور نیت سے سارا معاملہ جو ہے وہ بالکل بدل جاتے ہیں. نیت جو ہے وہ بدلی, وہ جو ایک عام عمل تھا وہ جو ہے نیک بن گیا. جیسے نماز اگر کوئی شخص اس لیے پڑھتا ہے کہ میں فقط اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں, کوئی مجھے دیکھے نہ دیکھے کوئی اس پہ کچھ نہیں فرق پڑتا, سبحان اللہ قبول, اللہ قبول فرمائے. اور ایک نماز ایسی ہے کہ وہ اس لیے پڑھ رہا ہے کہ پڑوسی مجھے, میرے برابر میں نماز پڑھنے والا نمازی کہے, وہ ذرا لمبی مزید اس لیے کر رہا ہے کہ وہ کہے کیا خوشو خضو کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے, اگرچہ وہ اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہے, اللہ کے سامنے جھک رہا ہے, لیکن ساتھ شریک کر لے کسی کو. اسی کے بارے میں کہا گیا کہ قیامت کے دن کہا جائے گا اسی سب جا کے لے اپنا,
دارو جو ثواب ہے کیونکہ تو نے اس کو شریک کر لیا تھا. تو اب یہ اس طریقے سے نیت بدلنے سے تمام معاملات بدل جاتے ہیں. لہذا سب سے پہلے تو ہمیں یہ ذہن بنانا ہوگا کہ کسی بھی قسم کے انداز سے ہم اس پر الزام نہیں لگا سکتے. ہاں اللہ والوں کا یہ طریقہ ضرور رہا ہے کہ اللہ والوں نے متکبرانہ چال چلنے والے یا متکبرانہ انداز اپنانے والے کو سمجھایا ضرور ہے کہ دیکھو اس کی نیت جو بھی ہو سکتی ہے لیکن دیکھو یہ چال یہ انداز ایک مغرور شخص کا ہوتا ہے, لہذا غرور مت کر. تو یہ جو انداز ہے وہ اس کو دور کیا جائے گا اور متکبرانہ جو چال ہوگی اس کو ہٹایا جائے گا. اب اس سے کوئی یہ بھی نہ لے لے کہ جی ایسا ہے کہ اچھا تو میں اپنا ایسا اکڑ کے بیٹھوں, کوئی مجھے کچھ کہے تو میں اس کو ذرا دو باتیں سنا دوں. بھائی آپ کو کیسے پتا میرے دل کے اندر تکبر ہے؟ دل کا پتہ ہونا ضروری ہے. تو چال بھی اس قسم کی نہیں بنائی جائے گی, اس سے تو ڈیفینیٹلی بچا جائے گا. یہ اس کے لیے ہے جو اس قسم کا ایٹیٹیوڈ اپنانے والا ہے. سامنے والے کے لیے یہ ہے کہ جو اس قسم کا ایٹیٹیوڈ اگر آپ کسی کا دیکھ لیتے تو آپ اس پر الزام نہیں لگا سکتے. اب یہ تو ہو گئی ایک اس کے لیے جو اب سیکھنا شروع کر رہا ہے. دوسرا کہ کس طریقے سے جانے کہ میرے اندر تکبر ہے یا نہیں ہے, تو علماء کرام نے اس کی بہت ساری علامات بیان کی ہیں. ان میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو علم سے نوازا ہے, تو اگر کوئی شخص آپ کے سامنے ایسا آتا ہے جس کے پاس وہ علم نہیں ہے تو آپ اس کو گھٹیا تو نہیں تصور کر رہے, آپ اس کو ذلیل و رسوا تو نہیں کر رہے, اس کی کسی بات پوچھنے پر آپ اس کے ساتھ برا رویہ تو نہیں اپنا رہے. اگر ایسا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کے اندر تکبر ہے. کسی کے ساتھ ہاتھ ملانا ہے تو آپ اس انتظار میں ہیں کہ آپ ہاتھ پہلے بڑھانے کے بجائے وہ سامنے والا ہاتھ پہلے بڑھائے, یا سلام کرنے میں وہ سامنے والا پہل کرے. کہا یہ تکبر کی علامت ہے. یعنی ہر وہ چیز کہ جہاں پر آپ سامنے والے کو حقیر تصور کریں اور اپنے آپ کو بڑا تصور کریں, تو یہ طریقہ ہے یہ پتہ لگانے کا کہ میرے اندر تکبر ہے. امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح احکام کا علم سیکھنا فرض ہے نا,
صحیح,
عبادات کا علم سیکھنا فرض ہے, اسی طرح باطنی علوم کا سیکھنا بھی فرض ہے. جب تک پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ تکبر ہے کیا, تکبر سے جان کیسے چھڑائی جا سکتی ہے, اس کی علامات کیا ہیں, اس کی وجوہات کیا ہیں, تو اس وقت تک بندہ بچ نہیں سکتا ہے. میں نے علم کی جو بات کی نا
جی,
اس کے سیکھنے کا بہترین طریقوں میں سے ایک طریقہ
جی,
وہ جیسے کہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں یہ فرعون کی بات ہو رہی ہے اور اس کی ابلیس کی بات ہو رہی ہے اور قارون کی بات ہو رہی ہے, یہ قرآن کریم کے اندر یہ تمام واقعات کیوں بیان ہوئے ہیں؟ تاکہ قرآن کریم پڑھ کر ایک انسان سیکھے سمجھے کہ تکبر کیا ہے اور مجھے اس سے کیسے بچنا ہے. قرآن کریم اور اسلامی تعلیمات کو سمجھنے کے بعد اللہ والوں نے کچھ انداز اپنائے ہیں. یہ جو اللہ والوں کی سیرت ہے, ان کے انداز ہیں, یہ انداز بھی ہمیں سکھانے کے لیے. وہ اگرچہ ان کا ایک انداز زندگی تھا لیکن وہ آج کتابوں کے اندر آیا ہے, علماء بیان کرتے ہیں, بیانات کے اندر سنتے ہیں. یہ اسی لیے تاکہ ہم یہ سن کے بھی سمجھیں کہ تکبر سے کیسے جان چھڑائی جائے. جب میری صحبت ہی اکڑو دوستوں کے ساتھ ہوگی, میری صحبت ہی دوسروں کو حقیر سمجھنے والوں کے ساتھ ہوگی, میری صحبت ہی ان کے ساتھ ہوگی کہ میں تو کبھی زمین پہ بیٹھنا ہی پسند نہیں کر سکتا, تو پھر عاجزی کا خیال کیسے آئے گا؟
ویسے آج کل تو اسٹیٹس ہی بتا دیتے ہیں کہ بندے میں تکبر ہے کہ نہیں,
وہ اسٹیٹس کی حد تک ہی بتاتے ہیں.
اچھا نہیں, تکبر تو بتا دیتے ہیں کہ جو چیز شو ہو رہی ہے, بہرحال بندہ ویسا ہو جو شو کر رہا ہے.
میں نے دوسرے اعتبار سے اس اعتبار سے کہا جی, ایک شخص ہوتا تو صحیح کا متکبر ہے, اس کی آفت و بلیات سے کوئی محفوظ نہیں ہوتا. گھر میں کیا ماں باپ, کیا باہر اس کا کوئی دوست یا اس کے انڈر میں کام کرنے والا, لیکن اسٹیٹس لگا کے وہ ایسا اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ عاجزی والا تو کوئی بندہ ہی نہیں ہے, مسکین اور محبت کرنے والا, رحم دل. اس اعتبار سے دیکھے تو واقعی وہ اسٹیٹس کے حد تک تو عاجزی کرنے والا ہے, ورنہ الامان والحفیظ.
بالکل ایسا.
اچھا اس میں یہ جو میں نے بتایا نا کہ اللہ والوں کا انداز طریقہ رہا ہے, میں یہاں پہ اپنا محدث اعظم پاکستان جو ہے ان کا انداز بیان کرتا ہوں. ان کے پاس ایک شخص, کچھ افراد آئے بلکہ دیہاتی سوال کرنے کے لیے, تو آپ اپنے پلنگ پر تشریف فرما تھے تو انہوں نے ادب سے نیچے بیٹھنا پسند کیا کہ آپ عالم دین ہیں, اتنا مقام و مرتبہ ہے, تو وہ نیچے بیٹھے. آپ نے فرمایا نہیں, اٹھو نیچے نہیں, اوپر بیٹھ کر سوال کرو. اچھا اوپر بھی بیٹھنا کہاں؟ کہا میرا جو سرحان ہے نا اس طرف بیٹھ کر مجھ سے سوال کرو. آپ نے ان کو بہت ہی زیادہ عزت دی اور اس طریقے سے سوال کیا. لیکن اگر آپ ایک متکبر شخص کو دیکھیں تو اس کا شاید پہلا سوال یہ ہوگا کہ تمہیں سوال کرنا نہیں آتا. ارے بھائی آپ عالم ہیں, اگر ہمیں سوال کرنا نہیں آتا ہم آپ کے پاس آئے ہیں اس لیے ہمیں سوال کرنا بھی سکھا دیں. اگر سوال کرنا نہیں آتا, ہمارا ایٹیٹیوڈ غلط ہے, تو آپ عالم ہیں تو آپ ہمیں ہماری تربیت کر دیں, ہمیں بتا دیں. لیکن آپ یہ دیکھیں یہاں پہ سوال کیا جا رہا ہے تو کس طریقے سے جواب دیا جا رہا ہے. اپنا امام اہل سنت کا انداز بڑا پیارا تھا. آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نا وہ سبق سکھایا تھا آپ نے ایک متکبر کو,
اچھا
ہاں سبق اس طریقے سے سکھایا کہ ایک دوست تھا آپ کے محلے کے, تو وہ آتے جاتے رہتے تھے, آپ بھی امام اہل سنت بھی ان کے گھر پہ جاتے تھے. تو ہوا ایک مرتبہ یہ, اب یہ دیکھیں یہاں سے بھی انداز پتہ چل رہا ہے سبق کیسے سکھانا ہے نا, ہمیں بھی کوئی انداز غلط نہیں اپنانا ہے, لیکن کیا انداز ہے وہ سنیے گا. تو ایک مرتبہ ہوا یہ کہ امام اہل سنت جب وہاں اس کے گھر پہ تھے تو ایک شخص آیا, غالباً وہ کوئی ورکر تھا, چھوٹا ورکر جسے کہہ سکتے ہیں اب سوسائٹی میں کہا جاتا ہے. تو اب وہ ڈرتے ڈرتے قریب ٹوٹی پوٹی کی چارپائی تھی اس پہ بیٹھنے لگا. تو اس نے اس کو بڑے گھور کے ارے ہمت کیسے ہوئی کہ مطلب بیٹھ کیوں رہا ہے بھائی, کھڑا رہے. تو وہ اس نے ایسا انداز اپنایا کہ وہ بیٹھنے کے بجائے سیدھا کھڑا ہو باہر چلا گیا خوف کی وجہ سے. امام اہل سنت نے انداز دیکھا تو بڑا آپ کو مایوب لگا کہ یہ کیا, آپ ایک مسلمان کے ساتھ, آپ مسلمان وہ مسلمان 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 بھائی دیٹس اٹ, تو یہ کیسا انداز. بہرحال کچھ عرصے بعد وہ بھی آتا تھا, تو وہ آیا تو امام اہل سنت نے اس کو برابروں میں پلنگ پہ بٹھا لیا, تشریف رکھے, اب وہ بیٹھ گیا. اب کچھ دیر بعد امام اہل سنت کا جو حجام تھا وہ آپ کے خط وغیرہ بنانے کے لیے آیا, تو اب وہ جگہ تھی نہیں بیٹھنے کی, تو وہ دیکھ رہا تھا میں کہاں بیٹھوں. تو امام اہل سنت نے فرمایا اجی کیوں پریشان ہو, ارے یہاں بیٹھ جاؤ نا برابر میں ان کے. اب وہ جو برابر میں کیا سامنے اپنے گھر پہ کسی کو نہ بیٹھنے دے, وہ اس کے برابر میں امام اہل سنت نے حجام کو ہی بٹھا دیا. کوئی اس کے ساتھ ایسا نہیں کہ بہت ایسا بیہیویئر اس کے ساتھ کیا گیا, کچھ بس چپ چاپ اس کو عزت سے بٹھایا ہے, اور اسی کے اندر اس کو پتہ چل گیا کہ میرے ساتھ کتنا زیادہ رسوا سلوک کیا گیا ہے. اس کو سبق بھی سکھا دیا. وہ بہرحال دب کے تو بیٹھا رہا لیکن گیا اور اس کے بعد آیا ہی نہیں. پھر امام اہل سنت نے فرمایا کہ ایک شخص تھا اس طرح ہمارے پاس آتا تھا اور اب نہیں آتا بہت عرصے سے, اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ایسا شخص ہمارے پاس آیا ہی نہ کرے, کیونکہ تکبر متکبر جو شخص ہوتا ہے نا اس کی صحبت بھی انسان کو متکبر بنا دیتی ہے. کبھی انسان غازی کرنے والا ہوتا ہے, غریبوں پر بھلا کرنے والا ہوتا ہے, لیکن متکبرانہ سوچ انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. اس سے بچنا چاہیے. ایک اللہ والے تھے, وہ اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی مجھ پہ کتنی کوشش کرے نا کہ میرے نفس کو اور کاٹے اور رسوا کرے, کر ہی نہیں سکتا. بظاہر اتنا سن کے کہے کہ کیا مطلب, تو آپ نے فرمایا اصل میں نے اپنے نفس کو اتنا ذلیل و رسوا کر دیا ہے کہ وہ اس قابل ہی نہیں ہے مسجد کے کوئی اس کو ذلیل و رسوا کرے.
امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ملتا ہے. خلیفہ کے پاس آپ موجود تھے اور مکھی جو ہے نا بار بار اڑ کر اس کے چہرے کے کبھی اس طرف جائے کبھی اس طرف, بار بار یہ انداز ہو. تو اس نے تکبر میں آ کر نا, اب انسان ایک کر و فر والا, پھر جب اسے کوئی حکومت کوئی عہدہ کوئی اسٹیٹس ملا ہوا ہو تو پھر اس کے یوں سمجھیں کہ روب رسوخ میں مزید چیزیں آ جاتی ہیں اور پھر وہ تکبر شو کر رہا ہوتا ہے. تو جب بار بار مکھی آئی نا تو اس نے مکھی کی طرف حقارت کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ مکھی کو اللہ نے کیوں پیدا کیا. اب دیکھیے کہ ایک وہ بندہ ہے جو خود اپنی ذات میں تکبر رکھ رہا ہے, اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ عاجز بندہ ہے جو ان صفات کو پسند کرتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند فرمایا. یہ کہا نا کہ مکھی کو کیوں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے, تو جواب دیا کہ تم جیسے غرور و تکبر کرنے والے کو ذلیل کرنے کے لیے. حالانکہ مکھی کیا ہے, اس سے بھی کوئی مقابلہ کرنا تھا, لیکن ایک انسان کے دماغ میں یہ بات آئی تو وہ لگ پڑا اس سے بھی مقابلہ کرنے کے لیے. تو سکھانے والوں نے بات سکھا دی کہ یہ تمہیں ذلیل کرنے کے لیے, تمہارا اتنا جو جاہو جلال ہے نا وہ اتنے کو ختم کرنے کے لیے اتنی چھوٹی سی مکھی. اللہ کریم ہمیں سیکھنے والا بنائے, سمجھنے والا بنائے. شاہ صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے, عنوان چل رہا ہے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم, اللہ کرے کہ ہم یہ چاہنے والے بن جائیں کہ ہم غرور و تکبر سے بچیں.
سمجھنے کے لیے تو ایک چھوٹی سی مثال بھی کافی ہوتی ہے. جیسے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا گیا کہ آپ نے ایک مکھی کی مثال دے کر سمجھا دیا. نہ سمجھنے والوں کے لیے بہت کچھ بیان کر دیا جائے تو اس پر اثر نہ ہو وہ ایک الگ بات ہے. اگر انسان اپنی حیثیت کو اپنی ذات کو ہی دیکھ لے تو میرا خیال ہے کہ انسان تکبر کی طرف نہیں جائے گا. کس بلبوتے پر انسان تکبر کرتا ہے, کس وجہ سے انسان تکبر کرتا ہے, کیا اپنی جوانی کی وجہ سے, اپنے مال کی وجہ سے, اپنی اولاد کی وجہ سے، اپنے حسن کی وجہ سے، حالانکہ یہ ساری چیزیں اللہ نے عطا کی ہیں، وہ اگر دے رہا ہے تو وہ لینے پر بھی قادر ہے. جس انسان کی اوقات یہ ہے کہ فل ينظر الانسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين صلب والترائب، جس انسان کی کیفیت یہ ہو، جس انسان کی تخلیق، جس انسان کی حقیقت یہ ہے، جو انسان چلتے پھرتے نجاست اپنے پیٹ میں لے کر گھومتا ہے، وہ انسان تکبر کرے گا. اگر یہی انسان مر جائے اور اسے قبر کے لیے جگہ نہ ملے تو رہنا اس جگہ پہ دشوار ہو جائے، بدبو کی کیفیت انسان سے اس قدر آئے. یہ صرف بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے اندر سے اس تکبر والی بری صفت کو نکال کے اپنے اندر عاجزی کو لے کر آئے، انکساری کو لے کر آئے کہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے تکبر. اور پھر جس بلبوتے پر ہم تکبر کرتے ہیں، اب خود تو دیکھیں نا کہ وہ خالق متکبرین کے بارے میں کیا فرما رہا ہے، وہ اللہ متکبرین کے بارے میں کیا فرما رہا ہے. یعنی کہ ایک تو خالد بھائی دیکھیں، بلا تشبیہ میں اگر عرض کروں کہ کسی کو کوئی بندہ ناپسند ہو، مجھے یہ بندہ پسند نہیں ہے، کوئی استاد کہہ دے شاگرد کے بارے میں، کوئی شیخ کہہ دے، یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ شیخ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ بندہ پسند نہیں ہے، استاد کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ پسند نہیں، حتیٰ کہ والدین یہ کہہ دیں، یہ کتنی بڑی آفت ہے اس بندے کے لیے. خود سوچیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں فرماتا ہے انہو لا یحب المستکبرین، اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. جو متکبر ہیں، غرور کرنے والے ہیں، ان کو اللہ پسند نہیں فرماتا. تو ان کی کیفیت، ان کی بدبختی کا عالم کیا ہوگا کہ جنہیں رب تعالیٰ کی رحمت نصیب نہیں ہے، جنہیں رب تعالیٰ کا پیار نصیب نہیں ہے، جنہیں رب کی، اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے نا، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. یہاں تک کہ امام غزالی رحمتہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل قیامت والے دن اللہ کی رحمت اس قدر جوبن پر ہوگی، اس قدر عروج پر ہوگی کہ شیطان کو بھی امید لگ جائے گی. شیطان کو بھی امید لگ جائے گی کہ شاید میرا کوئی بن جائے گا، میری کوئی بچت کی راہ نکل جائے گی. اللہ بہت رحیم ہے، اللہ بہت کریم ہے، اللہ اپنے بندوں سے بے پناہ پیار کرنے والا ہے. ایک ماں کیا پیار کرے گی اپنے بندے سے، اپنے بچے سے کیا پیار کرے گی ماں؟ اللہ کا پیار اپنے بندوں سے کئی ماؤں سے بڑھ کر ہے. اللہ اتنا پیار فرماتا ہے بندے سے. اللہ سے آپ دیکھیں، اگر بندہ دل میں کوئی حاجت ہوتی ہے، جب اللہ سے لو لگاتا ہے، اللہ اطمینان بھی نازل فرماتا ہے، اس کی مشکلات کو بھی دور کرتا ہے، آسانیاں بھی پیدا فرماتا ہے، راستے بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہموار فرماتا ہے. وہ کتنا کریم ہے کہ ہمیں اگر کسی دنیا دار کے پاس جانا ہو تو ہم اس کے پاس جانے کے لیے ہمیں مہینوں پہلے ٹائم لینا پڑتا ہے، گھنٹوں ہمیں لائن میں لگنا پڑتا ہے. یہاں پر تو وہ کیفیت ہی نہیں ہے. ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہمارا تعلق اللہ سے جڑ چکا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا شروع ہو چکے ہیں، رب سے مناجات کرنا ہم شروع ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم التجائیں کر رہے ہیں، ارزوئیں کر رہے ہیں، ہمارا یہ کام شروع ہو چکا ہے. وہ اتنا مہربان رب ہے، جو اللہ سے مانگے وہ بے پناہ عطا کرنے والا ہے. اللہ اکبر. اور وہی رب اگر کسی بندے سے ناراض ہو جائے، کسی بندے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمائے کہ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے یہ بندہ، اس بندے کی بدبختی کیسی ہوگی. اور پھر جس وجہ سے بندے کے اندر تکبر آتا ہے اور وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، میں کچھ شے ہوں، میں بہت کچھ بڑا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اور زمین میں اتراتا نہ چل، اکڑ کے ساتھ نہ چل، تکبر کے ساتھ نہ چل. کیا کر لے گا تو؟ اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، فرمایا کہ تو ہرگز زمین کو چیر نہیں ڈالے گا، تیری اکڑ زمین کو چیر نہیں ڈالے گی. تو اتنا اکڑا کے چل رہا ہے، اتنا تکبرانہ چال چل رہا ہے. فرمایا کہ انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، فرمایا کہ نہ تو زمین کو چیر ڈالے گا، نہ ہی تیری یہ اکڑ جو ہے یہ پہاڑوں کو چھو لے گی. تو کیا کر سکتا ہے، کر کیا لے گا؟ اگر انسان اکڑ کے ساتھ چل بھی رہا ہے وہ تو زمین کو چیر نہیں سکتا، اور نہ ہی اکڑ کر چلنے کی وجہ سے وہ بلند پہاڑوں کو چھو سکتا ہے. انسان اپنی اوقات میں ہی رہے، اپنی حیثیت میں ہی رہے، تبھی انسان بن کے رہے گا، بندگی کا حق ادا ہوگا. اور جو شان اللہ کی ہے، اللہ متکبر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. بندہ اگر اللہ کی شان کو لینا چاہے گا تو انسان پھر ذلیل و رسوا ہوگا،
پھر انسان کے لیے اللہ اکبر انسان کے لیے رسوائی کے سوا اور کچھ نہیں. حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام حب حب ہے, حب حب نامی ایک وادی ہے. اللہ اکبر, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا ہے کہ وہ اس میں تمام تکبر کرنے والوں کو جمع فرما دے گا. جو بھی تکبر کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس میں جمع فرما دے گا. کیسی نحوست ہے کہ اسے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر شفقت نہ ملے, میرے رب کا اسے کرم نہ ملے اور پھر وہ جہنم کا حقدار بن جائے. کس وجہ سے؟ ایک بری صفت, اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھنا, یہ سمجھ کر میرے پاس آج کوئی عہدہ ہے, میرے پاس آج کوئی اسٹیٹس ہے, آج کوئی مقام ہے, یہ سمجھ کر دوسروں کو اپنے مسلمان بھائیوں کو حقیر سمجھنا. حالانکہ یہ تو خالد بھائی, یہ اللہ تعالیٰ کا نظام قدرت ہے. اللہ نے اگر کسی کو امیر بنایا ہے, اللہ نے اگر کسی کو غریب بنایا ہے, کسی کو پیسہ دیا کسی کو نہیں دیا, یہ تو اللہ تعالیٰ کا بہترین نظام قدرت ہے. سارے ہی پیسے والے ہوتے, سارے ہی پیسے والے ہوتے تو پھر بلڈنگ کون بناتا, گھر کون بناتا؟ سارے ہی پیسے والے تھے تو صفائی کون کرتا؟ ہمیں ہر جگہ پر کہیں نہ کہیں کسی کی حاجت ہے. ان کو اگر پیسے والے کی حاجت ہے تو پیسے والوں کو بھی دوسروں کی حاجت ہے. تو ہر صورت میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر, اگر کوئی کسی کا گھر بنا رہا ہے, کوئی صفائی ستھرائی کر رہا ہے, کوئی گھر کے کام کاج کر رہا ہے, سودا سلف لا کر دے رہا ہے, اس کے ہاں خدمت کرتا ہے, وہ اس کی اجرت لے رہا ہے اور یہ بھی تو اس کی خدمت لے رہا ہے نا. تو جبھی تو دنیا کا ایک نظام چل رہا ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم کسی کو حقیر جانے, ہم کسی کو ذلیل جانے, اللہ کی پناہ, اللہ کے بنائے ہوئے بندوں کے بارے میں ہمارا ایسا انداز نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت خوبصورت بنایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہاد البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. چار قسمیں اللہ تعالیٰ نے یاد فرمائی ہیں, تور کی قسم, تین کی قسم, زیتون کی قسم, تور سینا کی قسم, امن والے شہر کی قسم. چار قسمیں یاد فرمانے کے بعد اللہ فرماتا ہے ہم نے انسان کو بہت خوبصورت پیدا کیا ہے. ہم نے انسان کو بہت خوبصورت پیدا کیا ہے. آپ جب کسی انسان کے بارے میں تکبر اپنے اندر دل میں لے کر آ رہے ہیں تو آپ اللہ کی قدرت کے شاہکار کے بارے میں آپ اپنے اندر تکبر لے کر آ رہے ہیں, جس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اسے خوبصورت پیدا کیا ہے, ہم نے بڑا بہترین پیدا کیا ہے, اور آپ اپنے دل میں اللہ کی اس تخلیق کے بارے میں دل میں ایک وہ چیز لے کر آ رہے ہیں جو آپ کے اندر نہیں ہونی چاہیے. تو اپنے آپ کو اس انداز میں بچایا جائے کہ ہم قرآن پاک کو پڑھیں, احادیث کو پڑھیں. اور بندہ مومن جب اللہ کا قرآن پڑھتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھتا ہے تو فوراً اس کا دل جھکتا ہے. اللہ نہ کرے اگر کسی کے دل میں آیا بھی ہو تو جیسے ہی قرآن و حدیث ان کے سامنے آتی ہیں تو بندہ مومن کا کام بنتا ہی یہی ہے, بندگی کا حق بھی یہی ہے. جیسے ہی اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا, اب بندگی کا تقاضا یہی ہے کہ بندہ فوراً اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع.
سبحان اللہ. کسی نے بڑی پیاری بات کہی, جیسے ثاقب بھائی نے کہی نا قرآن پڑھے نماز پڑھے, کسی نے کہا کہ یار نماز پڑھنے والا بھی کیا غرور و تکبر کر سکتا ہے, اور پھر کہا کہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو میں کہتا ہوں کہ نماز پڑھا کرو, غرور و تکبر ختم ہو جائے گا.
سبحان اللہ.
بھائی پوچھا کیوں, تو اس نے کہا کیونکہ نماز میں سجدہ کرنا ہوتا ہے, پر یہ جو ناک ہے نا, ناک یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے, یہ اونچی رہتی ہے
جی,
اسی کو اونچا رکھنا ہے.
اللہ
کیا نماز میں یہی نیچے ہو جاتی ہے, اور وہ بھی صرف نیچے نہیں ہو رہی بلکہ زمین سے لگ رہی ہے, زمین پہ بھی ذرا دباؤ اس کو.
ہاں جی,
اس کو ذرا صحیح سے دباؤ
زمین پر لگ رہی ہے, اور پورا جو چہرہ ہے اور یہ پورا سارا حصہ ہے یہ سب مل کر اس کو دبا بھی رہا ہے, کہ تو لگ تو صحیح, ذرا ٹکا کے لگ زمین پر, تجھے بھی پتہ چلے کہ تیرے لیے کتنا سارا جسم جو ہے وہ رسوا ہو رہا ہوتا ہے. اللہ کریم ہمیں ایسی جھوٹی شان و شوکت سے بچائے. ہماری شان و شوکت یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اظہار بندگی کریں. بندے ہیں, دیکھیں نہ بھی کریں نا کوئی اظہار بندگی تو وہ کوئی خدائی کے درجے پہ نہیں پہنچ سکتا.
بالکل,
اظہار بندگی کر لے گا تو بندگی کے درجے پر کم از کم پہنچ جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے رب کے فرما بردار رہیں. ناظرین کی کالز ہیں, آئیے کالز شامل کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ مزید بات ہوگی. جی
اطہرت تاریخ اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں, کھلے آنکھ صلی علام مبلغین سے عرض. کہ غرور کو سمجھنے کے لیے یا اس سے بچنے کے لیے نیکی کی محافل میں حاضری اور علم دین کا اصول کس حد تک ضروری ہے؟ نعت خوان اسلامی بھائی سے گزارش ہے اعلیٰ حضرت کا کوئی کلام سنا دیں۔
سبحان اللہ، بالکل بڑی حد تک ضروری ہے، اور تربیت حاصل کرنا کسی بھی معاملے میں اچھا یا برا ہونے کے لیے مفید ہی ہوتا ہے۔ کسی کو برا ہونا ہے نا، تو پھر بروں سے تربیت حاصل کرے تو وہ برے اس کو اپنی طرف لے جائیں گے، اچھا ہونا ہے تو پھر اچھوں سے تربیت حاصل کرے۔ آپ دیکھیے نا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیسے تربیت فرما رہے ہیں، قرآن کیسے ان سارے مضامین کو بیان کر رہا ہے۔ اچھا ماحول ہوگا جہاں لوگ اسے سکھائیں گے کہ یہ کام کرنے کا ہے، یہ نہیں کرنے کا ہے، تو اس کی تربیت ہوتی چلی جائے گی۔ علم حاصل کرے، خود اپنی بڑائی نہ کرتا پھرے، دوسروں کو حقیر نہ جانے، یہ سارا سیکھنے سے آئے گا۔ اور سیکھنے کے لیے ایک بات میں عرض کروں کہ ایک بہترین ذریعہ ہمارے لیے سیکھنے کا یہ بھی ہے کہ ہم دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں اور مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیں۔ مدنی قافلوں کا مسافر بن کے جب بندہ ذرا اپنا سامان خود اٹھا کر چلتا ہے نا، تو اسے پتہ چلتا ہے، جب کسی مسجد جاتا ہے اور وہاں عاجزانہ طور پر یہ کہتا ہے کہ ہمیں مدنی قافلے کو اٹھنے کی اجازت دے دی جائے، تو پھر اسے پتہ چلتا ہے۔ پھر جب اپنے سارے کام خود ہی کر رہا ہوتا ہے تو پھر اسے پتہ چل رہا ہوتا ہے، اور یہ اندر کا جو ہے نا
سہولیات، نرم دکھتا، یہ وہ نوکر چاکر سب گھر میں چھوڑ کے اب تو وہ مسجد کے اندر ہے، زمین پر اس نے سونا ہے مسجد کے اندر، اور دیگر جو معاملات ہیں وہ بھی، اور یہ بھی یوں کہہ لیں نفس کی کاٹ کا بہترین ذریعہ ہے۔ قربان جائیے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی حکمت عملی پر کہ آپ نے اس انداز میں یوں دیکھیں۔ پھر ہم نے خود نے دیکھا ہے خالد بھائی، اور ماشاءاللہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا جو مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں، کہ بڑے بڑے کر و فر والے لوگ، یعنی وہ چیزیں جن پر، ایسا نہیں یہ متکبرین ہوتے ہیں، یہ بات نہیں، وہ چیزیں جن پر عام طور پر لوگ تکبر کرتے ہیں، بھائی مال و دولت والا بندہ ہے تو مال و دولت ان چیزوں میں سے ہے جس پر عام طور پر لوگ جو ہے نا وہ اتراتے ہیں، تکبر کرتے ہیں۔ اچھا ایسے ہی حسن و جمال والا آدمی ہے تو یہ بھی بندے کو گمراہی اور غرور و تکبر کی طرف لے جاتی ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مدنی قافلوں میں سفر کرنے والے بندے، اب وہ اپنے اس کو مال و دولت کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، بلکہ وہ آدمی آگے بڑھ کے وہ جو اس سے سٹیٹس کے اعتبار سے، رقم کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے کم درجے والے ہیں، ان کی خدمت کو اپنا شرف سمجھ رہا ہوتا ہے۔ آپ بیٹھے میں آپ کو کھانا دوں گا، آپ بیٹھے میں پیش کرتا ہوں، یہ عاجزی و انکساری کا انداز الحمدللہ تربیت بھی ہو رہی ہے، اور وہ جو غرور و تکبر کی کاٹ والا معاملہ ہوتا ہے وہ بھی ہو رہا ہوتا ہے، اس کا علاج بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات اللہ تبارک و تعالی یوں، یعنی آدمی اس بیماری سے بھی بچ جاتا ہے، جیسے ویکسین کا معاملہ ہوتا ہے نا کہ وہ بیماری سے پہلے جو ہے نا آدمی اس کی حفاظت میں رہتا ہے، حفظ ما تقدم کے طور پر۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ یہ سلسلہ ہے کہ ایسی چیزیں ہیں جو غرور اور تکبر کی کاٹ کرنے والی ہیں، جس سے بندہ اپنے آپ کو بچاتا ہے، علم دین حاصل کرتا ہے آ کے۔ جیسے ابھی بات ہوئی، اطہر بھائی نے ماشاءاللہ بڑی پیاری بات کہی اور سوال کی صورت میں کہ بھائی کتنا ضروری ہے، ظاہر سی بات ہے جب ایک آدمی علم کی محفل میں آئے گا اس کو پتہ چلے گا بھائی یہ انداز تو متکبرین کا ہے، تکبر اس بلا کا نام ہے، تو جب اس کو پتہ ہوگا تو پھر وہ اس سے بچے گا۔ اچھا اس کے مقابل میں کیا ہے عاجزی انکساری کی کیا فضیلت ہے؟ جب وہ علم دین کی محفل میں، مجلس میں آئے گا تب اسے پتہ چلے گا، ورنہ تو جہالت کی صورت میں تو وہ تکبر کے اندر بھی مبتلا ہوگا، دیگر اور بھی بیماریوں کے اندر مبتلا ہوگا۔ اور یہ صحبت، یہ جو مدنی قافلے کی صورت کے اندر ہو یا مدنی مذاکرے کی صورت میں ہو، یہ جو محافل ہے یہاں کیا ہے، صحبت میسر آ رہی ہے، اور صحبت جو ہے نا اس کا بہت اثر ہوتا ہے، بہت اثر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کتنا اثر ہوتا ہے ساتھ کا، جو آدمی شیر کی کھال پر بیٹھتا ہے نا، یہ کھال پر بیٹھتا ہے، اس کے بارے میں لکھا گیا کہ یہ عمل بندے کو متکبر بنا دیتا ہے، تکبر پیدا ہوتا ہے اس سے۔ ہوتا کیا ہے کہ جب آدمی یہ دیکھتا ہے نا، ماں بدولت شیر کی کھال پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور شیر جو ہے وہ بادشاہ ہے جنگل کا، اور یہ جنگل کے بادشاہ کی کھال میرے قدموں میں ہے، میں اس کے اوپر ہوں، تو اب یہ کیا ہے، یہ چیز بندے کے دماغ کو خراب کرتی، فطور پیدا کرتی ہے، اور اب یہاں سے تکبر کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس لیے وہ جو اس کھال کی صحبت ہے جس پر یہ بیٹھ رہا ہے نا، اس نے اسے متکبرین کی لسٹ میں شامل کر دیا ہے, اس کا انداز متکبرین والا ہو جائے گا. اس لیے کہا گیا اس سے بچے. آج جی ان کی ساری کیسی آئے گی, کہا بکری یا جو بھیڑ ہے اس کی کھال پر بیٹھنے سے آج جی آتی ہے, ان کی ساری آتی ہے. یہ کیا ہے, بھولا بھالا جانور ہے. اور وہ دوسرا جو اس کے مقابل ہے وہ خون خار چیرنے پھاڑنے والا. اور جب بندہ یہ دیکھتا ہے نا کہ یہ چیرنے پھاڑنے والا ایسے, دیکھو اس کی کھال میرے پاس ہے اور میں اس کے اوپر بیٹھا ہوں, تو پھر اس کے دماغ میں بھی وہی باتیں آنا شروع ہوتی ہیں اور پھر یہ سامنے والے کو حقیر سمجھنے لگتا ہے. تو صحبت کی کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے, بڑا بھی اور برا بھی اور اچھا بھی. تو جیسے لوگوں کے درمیان آدمی بیٹھے گا ویسا ہی بنتا چلا جائے گا. اس لیے علم والوں کی, اہل علم کی یا علم سے محبت رکھنے والے جو افراد ہیں, جیسے الحمدللہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہے, ایسے لوگوں کے درمیان رہیں گے تو انشاءاللہ الرحمن متکبرین سے, تکبر سے بھی بچے رہیں گے. اور جو آج جی و انکساری کی طرف ہے, جو بندگی کا تقاضا ہے, انشاءاللہ الرحمن وہ بھی سیکھتے رہیں.
آپ کی باتوں میں نا مجھے چند چیزیں مزید یاد آئیں, جن میں سے یہ ہے کہ آپ دیکھیں اہل اللہ جو انداز تربیت اختیار کیے ہوتے تھے نا, کیا زبردست ان کا طریقہ کار ہوتا تھا. اب بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے, کوئی بندہ اصلاح نفس کے لیے آ رہا ہے نا, تو پہلے تو اس کے جو کشکول ہے نا اس کی پرکھ ہوتی تھی کہ یہ کچھ لینے ہی آیا ہے یا ویسے ہی ساتھ ہو گیا.
اللہ,
تو اس کا کشکول ہی بتا دیا تھا, اس کی طلب دیکھی جاتی تھی کہ یہ واقعی اپنی اصلاح کے لیے آیا ہے کہ نہیں.
اللہ,
ایسے ہی آپ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انداز,
اللہ اکبر,
حضرت حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انداز دیکھ لیجئے. یہ ساتھ رہنے والوں کو نا تربیت دیتے تھے. اچھا کوئی آیا ہے اور آ کر وہ کہہ رہا ہے حضور میں نیک بندہ بننا چاہتا ہوں, مجھے کوئی وظیفہ دے دے. پتا ہے وظیفہ کیا ہے؟ فرمایا خانقاہ میں جو آیا کرے نا اس کی چپلیں سیدھی کیا کرے. یہ وظیفہ ہے. اب کوئی کہے کہ جناب مجھے کچھ پڑھنے کا بتائیں, پڑھ کے ترقی کروں, تو اس کو جواب میں پڑھنے کا نہیں ملتا تھا, اسے کرنے کا ملتا تھا.
کرنے کا,
وہ پہلے ذرا دل کو تو ایسا کر کے اس پر پانی ٹھہر سکے, مطلب پیالہ ہی الٹا پڑا ہے.
اصل میں یہ لوگ ہیں روحانی معالج.
اللہ,
روحانی معالج ہوتے ہیں, یہ طبیب ہوتے ہیں. جو دیکھیں ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا, تو اب ڈاکٹر ہماری مرضی کی دوائی نہیں دیتا, ہم اس کو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ایک ہرے رنگ کی دوائی دے دیں, میٹھی ہو, پینے میں مزہ آ جائے. تو وہ کہے بھائی یہ ہرے رنگ کا تو زہر ہے, یہ تو دے نہیں سکتا آپ کو, اگر یہ میٹھا بھی زہر ہوتا ہے تو یہ بھی نہیں دے سکتا. تو وہ ہماری, اس کو پتا ہے کہ اس بندے کو بیماری کیا ہے, دوائی وہ اپنی مرضی کی دے گا. ہم نے میٹھی مانگی اسے کڑوی دی, ہم کہ نہیں جی میٹھی دوائی دو, کہ بیٹا آپ کا علاج اسی کے اندر ہے, کڑوی کھاؤ گے تو آرام آئے گا. تو یہ جو اللہ کے نیک بندے, یہ معالجین ہیں, بندے ان کے پاس جاتے, وہ کہہ رہے جی مجھے پڑھنے کے لیے دے دیں. بھائی پڑھنے سے نہیں اثر ہوگا, اس کو جو بیماری ہے وہ یہ کام کرنے سے دور ہوگی. اس لیے وہ کہتے ہیں بیٹا یہ دوائی نہیں, یہ والا علاج کرو تاکہ تم ٹھیک ہو جاؤ. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں کا طریقہ علاج ہے, جو جس طرح کا مریض ہے اس کا علاج ویسے ہی کیا.
آپ دیکھیں اولیاء کے بارے میں, اولیاء کرام کے بارے میں جب آپ ان کی بایوگرافی پڑھیں تو آپ کو ملے گا کہ ان کے ساتھ نا ان کا ایک مصاحب ہے, ایک دوست ہے ان کا. وہ کیا کرتا ہے, وہ ان کی جوتیاں اٹھاتا ہے, وہ ان کے کپڑے سنبھال کے رکھتا ہے, وہ ان کے تکیہ سنبھال کے رکھتا ہے. یعنی یہ چھوٹے چھوٹے کام جو ہیں وہ ان کے کر رہا ہے. اب دیکھنے والا تو یہ دیکھے کہ یار یہ خادم ٹائپ کا آدمی ہے, یہ کیا کر رہا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ پیر صاحب دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں, تو ان کی جو جگہ پر آنے والا بندہ ہوتا ہے وہی تکیا اٹھانے والا ہوتا ہے, وہی نالین اٹھانے والا ہوتا ہے. کئی صوفیہ کی سیرت میں یہ بات نظر آئے گی. یہ جو دل, اس کو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے, قلب سیکل کرنا, دل صاف کرنا, تزکیہ نفس کرنا, یہ ہوتا ہے نا, اس کے بعد پھر زمین تو پہلے بن جائے نا. زمین کو کیا کہتے ہیں, زمین نرم کرنے کو. جب زراعت کے لیے اس سے پہلے زمین بنا دی جاتی ہے, نرم کر دی جاتی ہے, ہل چلا کر اس زمین کو جوت لیا جاتا ہے صحیح سے. جب زمین جوتی ہوئی صحیح سے ہو تو اس کے بعد اس پہ بیج ڈالا جاتا ہے. سخت زمین پر ایسے ہی بیج نہیں ڈل جاتا, ورنہ بیج جو ہے وہ پھینکنے کی طرح ہو جاتا ہے, پھینک دیا اگے گا تو ہے نہیں. یہ
خالد بھائی کیا بات ہے,
اللہ
کے بارے میں بڑی معلومات ہے.
میں سلمان بھائی کے ساتھ رہتا ہوں,
ماشاءاللہ.
اچھا اس میں مجھے وہ شعر یاد آئے, وہ کسی نے
بڑی
سمجھانے کے لیے کہا ہے نا, حل والی بات آپ کر رہے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے, کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. اچھا اس میں جو آپ بات کر رہے ہیں نا, اس میں ایک اور بات سمجھنے کی جو آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں, اس کو میں اس طرح کچھ عرض کروں گا کہ ایک ہوتا ہے نا وہ اللہ والوں کے پاس آئے, اب ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو روزانہ 100 رکعت نفل پڑھنے کا وظیفہ دے سکتے تھے, ان کو قرآن پاک کے 4 پارے روزانہ پڑھنا کہہ سکتے تھے.
نہیں, اس طرح کے واقعات بھی ہیں کہ وظائف بھی ڈائریکٹ
بالکل ابھی معالج یعنی
اس طرح کے واقعات بھی ہیں کہ بندہ پیر صاحب کے پاس آیا ہے تو پیر صاحب نے ڈائریکٹلی خلافت عطا فرمائی.
اللہ
سنت میں کہ ابھی آیا ہے تو اچھا جو پہلے سے موجود ہیں وظائف کر رہے ہیں, خانقاہ میں بیٹھے ہیں اور اللہ اللہ کیے جا رہے ہیں, وہ کہتے ہیں حضور ہم تو اتنے عرصے سے کر رہے ہیں, یہ تو آج ہی آئے ہیں, ان کو آج نواز دیا گیا. تو پھر پیر صاحب کا جواب یہی ہے کہ لوگ آتے ہیں تو دل کی صفائی کرنی ضروری ہوتی ہے, جو صاف دل لے کر آیا ہے تو پھر اس کو تو منزلیں ہی طے کرانی.
سبحان اللہ, وہ تو کمال اور خوبصورتی کے ساتھ آیا
ہے بھائی. یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہیں ان پر غور کریں تو ہمیں یہ سبق یہ درس وہاں سے ملتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ایک شخص آ کے نبی پاک علیہ السلام سے سوال کرتا ہے یا رسول اللہ یہ بتائیے نجات کس میں ہے, نبی پاک علیہ السلام نے ایک جواب ارشاد فرمایا. یہی سوال کوئی اور آ کے کرتا ہے اسے کوئی اور جواب ارشاد فرمایا. بعض اوقات ایسا ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بھائی ہلاک کرنے والی چیزیں 5 ہیں مثال کے طور پر, اور بعض اوقات فرمایا 6 ہیں, بعض اوقات فرمایا 4 ہیں, بعض اوقات ارشاد فرمایا کہ نجات جنت میں لے جانے والے یہ 4 کام ہیں, اور بعض اوقات فرمایا 7 کام ہیں, بعض اوقات فرمایا 5 کام ہیں. یہ جو مختلف تعداد کا بیان کرنا یا مختلف چیزوں کا بیان کرنا ہے, اس میں ایک حکمت جو شارحین نے بیان کی وہ یہ ہے کہ جہاں جس طرح کے لوگوں میں جس چیز کی زیادہ ضرورت ہوتی تھی نبی پاک علیہ السلام اسی کو ہائی لائٹ کر کے بیان فرمایا کرتے تھے کہ یہ بندہ وہ کام کرے. یا جو سوال کرنے آیا ہے بعض اوقات اس میں کسی چیز کی کمی ہوتی تھی تو اسے خاص طور پر اسی کے اعتبار سے, وہی معالج کا جو معاملہ ہوتا ہے کہ جس بندے کے لیے جو چیز سوٹیبل ہے جو اس کے لیے فائدہ مند ہے اس کو وہی چیز ہائی لائٹ کر کے بتائی جائے کہ بھائی یہ چیز جو ہے نا تمہارے لیے فائدہ مند ہے. تو نبی پاک علیہ السلام کا یہ جو مختلف چیزوں کو یوں مختلف انداز میں بیان کرنا اس کے اندر ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جہاں جس چیز کی ضرورت تھی لوگوں کے اندر دیکھا نبی پاک علیہ السلام نے اسی چیز کو آپ علیہ السلام نے مقدم کر کے بیان.
مزید کال لے لیتے
قلم ایک آش شب تنہائی میں فرقت کا علم تڑپاتا رہے, سنا دیجیے.
اللہ اکبر,
کیا بات ہے, کیا بات ہے جی. مزید
محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. کھلے آنکھ صلی اللہ علیہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے. عمر بھائی آپ سے عرض یہ والا کلام سنا دے, امیر اہل سنت کا لکھا ہوا ہے شہد سے بھی زیادہ میٹھا سرکار کا مدینہ.
ٹھیک ہے, اللہ کریم برکت دے آپ کو. مزید
میرا نام محمد داؤد رضا تاری ہے, میں علی پور سے بول رہا ہوں. مجھے نارتھ گاؤں سے عرض ہے مجھے کلام سنا دے. چمک تجھ سے پا دے ہیں سب بننے والے. جزاک اللہ خیر.
آمین آمین ماشاءاللہ. مزید کال دیجیے.
میرا نام سیر فاطمہ تاریہ ہے, میں جانا نہ سے بات کر رہی ہوں. مجھے یہ کلام نہ دے. مینو شوق مدینے جامن دایا رک اللہ خیرہ.
کیا بات ہے, اللہ کریم آپ کو برکت دے, آپ کا شوق یہ باقی رہے اور اللہ کریم بار بار آپ کو پیارا کعبہ میٹھا مدینہ دیکھنا نصیب فرمائے. آئیے رکن شورا حاجی اسد اتاری مدنی کا ایک زبردست پیکج اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے ہمارے پاس ہے, اسے شامل کر لیتے ہیں.
عاشقان رسول, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے شاگرد, آپ کے مرید, آپ کے خلافہ, ویسے تو ان کی تعداد بہت زیادہ ہے اور وہ سب کا تذکرہ تو آپ کے سامنے نہیں کیا جا سکے گا, لیکن صرف ایک چیز کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا. کسی کے کام کو دیکھنے کا ایک انداز یہ بھی ہوا کرتا ہے کہ اس نے جو افراد تیار کیے ان تیار کیے گئے افراد نے معاشرے میں کیا کردار ادا کیا. آپ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی ذات گرامی کو دیکھیں. اعلیٰ حضرت آپ کا کام خود ایک اتنا عظیم کام ہے کہ دیکھنے والا دل کی گہرائی سے آپ کو سلام پیش کرتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے تربیت حاصل کرنے والوں کے کام کی طرف بھی اگر توجہ کی جائے, صدر اللہ فاضل بدر اللہ ماثل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی, آپ کی مبارک زندگی میں کیے جانے والے کام اور مختلف سطحوں پر پہنچ کر پیش کی جانے والی خدمات، آپ اس کو ملاحظہ کر لیجئے۔ ایک ہے دینی کام جو آپ نے کیا، اور ایک ہے ملکی اور ملی کام جو آپ نے کیا۔ پاکستان بنانے کی تحریک میں نمایاں طور پر جن حضرات کا حصہ رہا، ان میں صدر الافاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی، آپ کا نام نامی اس میں گرامی بھی ہے، آپ قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی علیہ رحمۃ اللہ الغنی کو دیکھیے، اعلی حضرت کے خلیفہ ہیں۔ محبت رسول کی خوشبوؤں کو عام کرنے میں جو آپ نے کردار ادا کیا ہے، وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ اور قطب مدینہ کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے دنیا میں جو انعام عطا فرمایا، جس مکان میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے نا، کلاس والا، یہ سیالکوٹ کے قریب ایک ایریا ہے، جس مکان میں آپ کی پیدائش ہوئی وہ مکان خریدا گیا، وہاں مسجد بنا دی گئی۔ مدینہ طیبہ جس مکان میں آپ تشریف فرما رہے، وہ مکان اس وقت مسجد نبوی شریف میں شامل ہو چکا ہے۔ جہاں ولادت ہوئی وہ مکان بھی مسجد بنا، اور جہاں تشریف فرما رہے وہ مکان بھی مسجد بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ انعام عطا فرمایا۔ مزید آگے بڑھیں۔ ملک العلماء مولانا ظفر الدین بہاری علیہ رحمۃ اللہ الباری، علم توقید کا بہت بڑا نام ہے۔ اگر یہ کہوں نا کہ بر صغیر پاک و ہند میں ملک العلماء مولانا ظفر الدین بہاری کا فیضان آپ کو جگہ جگہ نظر آتا ہوگا، خاص طور پر میں بر صغیر پاک و ہند کی بات کر رہا ہوں، مساجد میں نمازوں کے اوقات کے جو اشتہارات لگے ہوتے ہیں، جو کیلنڈر وغیرہ آویزاں کیے جاتے ہیں، یہ وہ کیلنڈرز وغیرہ ہیں کہ جو مولانا ظفر الدین بہاری کی کاوشوں اور کوششوں کا نتیجہ ہے۔ دعوت اسلامی نے ماشاءاللہ علم توقید میں کام کیا، اور لاکھوں لاکھ دنیا کے شہر ہیں کہ جن کے اوقات دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی آپ کو ملیں گے، اور دعوت اسلامی کے شعبہ فلکیات کی طرف سے جو باقاعدہ پریئر ٹائم اپلیکیشن جاری کی گئی، اس میں بھی آپ کو نمازوں کے اوقات ملیں گے۔ اس کے بارے میں بھی اگر یہ کہوں نا کہ یہ فیضان ہے ملک العلماء کا، تو بے جا نہیں ہوگا۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی آدمی علیہ رحمۃ اللہ الغنی کو دیکھ لیجیے، بہار شریعت آپ کا علمی شاہکار ہے، یہ بہار شریعت کتاب کا نام ہے نا، فقہ حنفی کا انسائیکلوپیڈیا کہا جا سکتا ہے اس ایک کتاب، بہت بڑا علمی کام ہے۔ چاہے اسی طرح مزید اگر آپ آگے بڑھیں، مبلغ اسلام مولانا عبد العلیم صدیقی میرٹھی علیہ رحمۃ اللہ القوی، آپ نے دنیا کے کئی ایک ممالک کا سفر کیا۔ آج سفر کرنا آسان ہے، آپ یہاں سے پرواز لیں گے اور چار گھنٹے میں پتہ نہیں کتنا فاصلہ طے کر کے آپ کہاں جا کر اتریں گے، لیکن جس دور میں آپ نے سفر کیا ہے نا، وہ ہوائی جہاز کا اس طرح کا زمانہ نہیں ہے۔ باہری سفر کیے، خشکی کے سفر کیے، افریقی ممالک میں گئے، دیگر کئی ایک ممالک کے سفر کی صورتیں ہوئیں، یہ جگہ جگہ پہنچ کر پیغام اسلام کو عام کرنے کا جو سلسلہ آپ نے کیا، اس کی وجہ سے آپ کو مبلغ اسلام کا ٹائٹل دیا گیا۔ مناظر اسلام مولانا حشمت علی لکھنوی علیہ رحمۃ اللہ الغنی، آپ کے نامے اس میں گرامی پر غور کیجیے۔ میرے ذہن میں اس وقت کئی ایک خلافۂ اعلیٰ حضرت کے نام آ رہے ہیں نا، کس کس کا نام ذکر کیا جائے گا اور کس کس کا نام چھوڑا جائے گا، لیکن حصول برکت کے لیے چند ایک نام آپ کے سامنے رکھتا چلا جا رہا ہوں۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، میں دوبارہ اس بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا، کسی کے کام کو دیکھنا ہو تو اس کے تیار کیے گئے افراد کو دیکھتے چلے جاؤ۔ مولانا حشمت علی لکھنوی، آپ نے کس کس میدان میں اتر کر دشمنان اسلام کے دانت کھٹے کیے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے علمی اعتبار سے آپ کو بہت قد کاٹ عطا فرمایا، آپ نے مناظرے کی فیلڈ کو سنبھالا، اور مناظرے کی فیلڈ میں اسلام پر اعتراضات کرنے والوں کو آپ نے بالمشافہ مقابلے میں بیٹھ کر آمنے سامنے جوابات دینے کی صورتیں کی۔ آپ حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان علیہ رحمۃ اللہ الحنان کو دیکھ لیجئے، اعلی حضرت کے صاحبزادے ہیں، آپ کا فتاوی وہ ہمارے سامنے، آپ کی دینی خدمات مزید جو آپ نے فرمائیں وہ ہمارے سامنے۔ آپ مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے، اعلی حضرت امام اہل سنت کے فیض یافتہ، آپ کے تربیت یافتہ مفتی اعظم ہند، آپ نے مسائل فقہیہ میں جو اپنی خدمات انجام دی ہیں وہ بھی اپنی مثال آپ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں اسلام کو درپیش چیلنجز میں مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کے کردار کو ہم دیکھنے کی طرف بڑھتے ہیں تو وہ بھی ایک اعلیٰ مثال کے طور پر ہمارے سامنے نظر آتا ہے۔ کلمہ حق کہنا یہ آسان ہوا کرتا ہے، اور بند کمرے میں کہنا، اور آج کے دور کی بات اگر کریں کہ بند کمرے میں بیٹھ کر کیمرہ لگا کے کوئی بات کرنا اور لوگوں تک پیغام پہنچانا، یہ بہت آسان ہوا کرتا ہے، لیکن میدان میں اتر کر دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کلمہ حق بیان کرنا یہ آسان بات نہیں ہوا کرتی۔ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے مبارک کارناموں میں اس طرح کی کئی ایک مثالیں موجود ہیں کہ آپ نے دین متین کے پیغام کو عام کرنے میں یوں اس انداز میں اپنا کردار ادا کیا۔ اچھا، اسی طرح دیکھتے چلے جائیں گے تو محدث کچھوچوی کی طرف کبھی نظر جائے گی، کبھی محدث صورتی کی طرف نظر جائے گی۔ علم حدیث کو عام کرنے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، آپ کے مریدین، آپ کے تلامذہ، آپ کے خلافہ، انہوں نے بہت بڑی خدمات انجام دی ہیں۔ میں صرف ایک مثال آپ کے سامنے رکھ کے نہ گفتگو کو اختتام کی طرف لاؤں گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے شہزادے، ان سے تربیت حاصل کرنے والے ہیں محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بریلی شریف پڑھتے رہے، حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان کی نظر ان پر پڑی، یہ بی اے کے اسٹوڈنٹ تھے اور لاہور میں بی اے کرنے کے لیے آپ آئے تھے، ویسے گرداسپور کے رہنے والے تھے۔ حجت الاسلام کی مبارک نظر کے فیضان سے آپ بریلی شریف پہنچے، وہاں جا کر علم دین حاصل کرنا شروع کیا، علم کے نور سے اپنا سینہ منور کیا، اور اس کے بعد آپ تشریف فرما ہوئے لاہور، اور لاہور کے بعد لائل پور، یہ فیصل آباد کا پرانا نام، فیصل آباد تشریف فرما ہوئے، یہاں آپ نے بیٹھ کر علم حدیث کو عام کرنا شروع کیا۔ آپ کوئی ایک ادارہ پاکستان کا اس کا نام لیجیے، جس بھی ادارے کا آپ تذکرہ کریں گے نا، بڑے بڑے علمی ادارے آپ کو اور بڑے بڑے مراکز آپ کو پاکستان میں نظر آئیں گے، جس بھی دینی ادارے کا آپ نام لیں گے نا، بالواسطہ یا بلا واسطہ کسی نہ کسی انداز میں محدث اعظم پاکستان کا فیضان آپ کو وہاں پہنچتا نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ اس حسین گلشن کے فیضان کو مزید عام فرمائے، آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔
سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کریم برکتیں عطا فرمائے جی، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اور فیضان سے ہم سب کو حصہ نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین کی فرمائشیں جو ہیں ان کی طرف آتے ہیں، کچھ میسیجز میں مزید پڑھ دیتا ہوں۔ ضلع خوشاب سے میسیج ہے، اور شجرہ علیہ قادریہ کا کوئی ایک شعر سنا دیں، آپ کا یہ فرمائش ہے۔ اچھا جی، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، یہ کلام سننا ہے۔ اور میاں والی سے میسج ہے، اختر خان صاحب ہیں، اور گناہوں کی عادت چھوڑا میرے مولا، انہوں نے یہ سننا ہے۔ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں مفتی ہاشم خان صاحب کو بھی بلائیے۔ بالکل جی، کیا بات ہے آپ کی، زبردست آپ نے سجیشن دیا ہے۔ مفتی صاحب یہاں ہوئے یا ہم وہاں ہوئے تو انشاءاللہ مفتی صاحب سے ضرور عرض کریں گے، پھر باقی یہ ان کی رضا ہے کہ وہ تشریف لائیں یا جیسے چاہیں ویسے کرم فرمائیں۔ بہرحال ہم تو مائل بکرم ہی رہیں گے، اللہ کریم خیر فرمائے۔ عمر بھائی کچھ کلام سنائیے۔ صلی اللہ الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کیا بتاؤں ہے۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ مزید
چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے جشن مناؤ کر کے چراغا جشن مناؤ پیار نبی کی جلوہ گری ہے پیار نبی کی جلوہ گری ہے گیت خوشی کے جھوم کے گاؤ گیت خوشی کے جھوم کے گاؤ پیار نبی کی گری ہے پیار نبی کی جلوہ گری ہے میرے پیار نبی کی جلوہ گری ہے عرش مولا جھوم رہا ہے خوشی کے دیپ جلاؤ تم بھی خوشی کے دیپ جلاؤ پیار نبی کی جلوہ گری ہے پیار نبی کی جلوہ گری ہے تائی حلیمہ تیرا مقدر علینا سب کو سناؤ بدرو علینا سب کو سناؤ بدرو علینا سب کو سناؤ پیار نبی کی جلوہ گری ہے میرے پیار نبی کی جلوہ گری ہے یا نبی سلام
قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کریں نور راتیں
کھلے آنکھ صلی
علا کہتے کہتے